مات عميد بنجانية نبعن من ظالم موضوع گفتگو ہے معرفت امامت. عام طور پر ہم اپنی زندگی میں اس قدر مصروف اور مشہور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جو ہماری نگاہوں سے غافل رہ جاتی ہیں. توجہ نہیں دے پاتے اور ایک مسلم حقیقت کے طور پر اسے قبول کر لیتے ہیں اور اس کا فہم بھی صحیح طرح سے نہیں ہوتا. جس کی وجہ سے مختلف قسم کے انحرافات بھی وجود میں آتے ہیں. جیسا کہ خدا کی صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہ لکھ دیا، بیان کر دیا کہ خدا کی ٹانگ بھی ہے، اس کا ہاتھ بھی ہے، اس کا چہرہ بھی ہے اور اس کے باقی اعضاء کا بھی تذکرہ ہے، آنکھیں بھی ہیں. اگر خدا کی صحیح معرفت ہوتی، توحید شناس ہوتے تو کبھی بھی یہ مسائل ذکر نہ کیے جاتے، بالخصوص مستند کتب کے اندر. جس طرح سے خدا کی معرفت، خدا شناسی آئمہ کی زندگی میں، اگر آئمہ کے فرامین کا مطالعہ کیا جائے جو انہوں نے بیان کیے ہیں، آپ نہج البلاغہ بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے کتنا زیادہ میٹر اس میں اللہ کی معرفت کے بارے میں ملتا ہے. آپ اپنی احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اصول کافی ہے دوسری کتاب ہے جہاں اصول دین کی بحث ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں روایات ہیں اللہ کی معرفت کے حوالے سے، خدا شناسی کے حوالے سے. اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں وہ خدا کے بارے میں اور اللہ کی معرفت کے بارے میں. تو دوستو چونکہ توجہ نہیں ہوتی، اس طرف غور و فکر نہیں کرتے، لہذا غفلت کی وجہ سے جب انسان ایک حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے، توجہ نہیں دیتا، تو پھر ایسے نظریات اپنا لیتا ہے، ایسی سوچ اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے جو اس حقیقت کے خلاف ہوتی ہے. بڑے محمد والے محمد انہیں حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے امامت کی معرفت. آپ دیکھیں امامت کی معرفت بھی درست نہ ہونے کی وجہ سے خود مکتب امامت میں بھی مشکلات پیش آئی ہیں. بہت سے لوگوں نے چوتھے امام کے بعد پانچویں امام کو امام نہیں مانا. انہوں نے چوتھے امام کے بیٹے حضرت زید کو امام مانا اور ان کے پیروکار بن گئے اور زیدیہ فرقہ وجود میں آ گیا. آج لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں جو چار امامی ہیں اور چوتھے امام کے پانچویں بیٹے حضرت زید کے پیروکار ہوں گے. اگر انہیں درست معرفت امامت ہوتی تو پھر پانچویں امام کی امامت کے قائل ہوتے، نہ چوتھے امام کے اس بیٹے کے امامت کے قائل ہو جاتے جس کی امامت پر کوئی دلیل نہیں ہے. درست معرفت امامت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر مسائل پیش آئے ہیں، خوشیوں کے اندر بھی. بہت سے لوگوں نے چھٹے امام کے بعد ساتویں امام کو امام نہیں مانا، بلکہ چھٹے امام کے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنا امام مان لیا جو فوت ہو چکے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا وہ امام ہوتا ہے. یعنی ان کے ہاں امامت کا معیار عمر ٹھہری تھی، ایج ٹھہری تھی، جو بڑا ہے وہ امام ہے. لہذا بہت سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں جنہوں نے حضرت اسماعیل جو فوت ہو گئے تھے امام کے بیٹے، ان کو اپنا امام مان لیا. اور اسماعیلیہ فرقہ جو ہمارے درمیان موجود ہے جو چھ اماموں کی امامت کا قائل ہے, ساتویں امام کو امام نہیں مانتا. اسی طرح سے آٹھویں امام کے بعد بہت زیادہ لوگ واقفی مذہب کا قائل ہو گئے. علی بن حمزہ بطائنی جو مصر میں امام کا نمائندہ تھا, انہوں نے آٹھویں امام کی امامت کی طرف لوگوں کو نہیں جانے دیا, خود مرکز بن گیا اور واقفی یعنی ہم وقوف کریں گے, ٹھہر جائیں گے, ابھی اگلے امام کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کون ہے یا کوئی نہیں ہے, پھر ہم انتظار کریں گے. واقفی یعنی جو ٹھہر گئے انتظار کر رہے ہیں, اگلا امام کو ہمیں پتہ نہیں. اگر نظریہ امامت کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو کیوں کا کوئی قائل ہو سکتا تھا کہ دنیا امام کے بغیر رہ سکتی ہے. تو دیکھا دوستو آپ نے, امام کی معرفت اور امامت کی درست معرفت نہ ہونے کے نتیجے میں مشکلات وجود میں آئی ہیں. رسول اللہ کے بعد بھی ایسے ہوا, امامت کی درست معرفت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سقیفہ میں اپنا امام بنا لیا, اپنا پیشوا بنا لیا. اور غزیر میں جس کی امامت کا اعلان لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ موجود تھے, ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ موجود تھے, حاجی تھے, اصحاب تھے, ان میں ہوا تھا, اس کی امامت پہ قائل نہیں ہوا. یہاں تک کہ طرز تفکر یہ تھا کہ ٹھیک ہے علی جوان ہے, ان کی باری بھی آ جائے گی. علی ینگ ہے جوان ہے, کوئی بات نہیں ہے, اگر ابھی اس کو موقع نہیں ملا ہے تو کوئی بات نہیں, بعد میں آ جائے گی باری, ابھی جوان ہے, بزرگوں کے بعد ان کی باری آ جائیں گی. دیکھا آپ نے امامت کا درست تصور نہیں تھا, نہیں پہچانتے تھے کہ امام اور امامت ہے کیا. لہذا مشکلات پیش آئیں اسلام کے اندر شروع میں, پھر خود شیعوں کے اندر بھی مشکلات پیش آئیں. لہذا ہمیں متوجہ رہنا چاہیے, اگر امام کی موجودگی میں جب امام سامنے موجود ہوتے تھے, دسترس میں ہوتے تھے, ان تک پہنچا جا سکتا تھا, لوگ اگلے امام کی امامت کے قائل نہیں ہوتے تھے, مشکلات کا شکار ہو جاتے تھے. کیا بعد میں امام کی غیبت کے بعد, جو غیبت کبرا ہے جو کئی سو سال پر محیط ہے, کئی سو سال دورانی ہے, کیا ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں آئی ہوں گی, کچھ چینجز نہیں آئی ہوں گی ہمارے اندر؟ جب امام چوتھے پانچویں امام موجود ہے, غدیر میں جس کو امام بنایا گیا وہ موجود ہے, لوگ نہیں مان رہے, تبدیلیاں آ رہی ہیں. ساتواں امام موجود ہے, لوگ امام نہیں مان رہے. وہ امام کے بڑے بھائی جو فوت ہو گئے ان کو امام مان رہے. تو کیا میرا سوال ہے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں یہاں اور طرح سے بات کر سکتا تھا, لیکن جو کہ پڑھے لکھے قبلہ صاحب اور دوست بزرگان بیٹھے ہیں, لہذا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حوالے سے وہ رفیع بیرد پڑھے محمد والے محمد پڑھے. کیا احتمال نہیں ہے, امکان نہیں ہے کہ جب بارہویں امام غیبت کبریٰ میں چلے گئے اور کئی سو سال سے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے براہ راست, اور پہلے جب کہ امام سامنے ہوتے تھے ہر کوئی جا کے مل سکتا تھا امام سے, اور چینی میں تبدیلی آ جاتی تھی, مشکلات پیدا ہو جاتی تھی. کیا بارہ امامی جو ہمیں سنائے شریح ہیں ہمارے اندر ان چند سو سالوں میں کوئی مشکلات وجود میں نہیں آئی ہوں گی؟ لوگوں کی فکروں کے اندر, ذہنوں کے اندر تبدیلیاں نہیں آئی ہوں گی؟ کچھ ایسی چیزیں انسان کے ذہن میں نہیں آئی ہوں گی ہمارے جن کو نہیں آنا چاہیے تھا, اور کچھ ایسی چیزیں نکل گئی ہوں گی جنہیں نہیں نکلنا چاہیے تھا ہماری سوچ و فکر سے؟ یقیناً ایسے ہے اور ہوا ہے. جو پڑھیے محمد والے محمد میرے پاس گھڑی نہیں ہے, میں چاہ رہا ہوں مختصر مخصوص کروں, لیکن یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا جب وقت ختم ہو تو مجھے تو چار منٹ پہلے کہتے میں مجھے پڑھ رہا ہوں. جو پڑھے محمد والے محمد امامت ہے کیا, پہلی بات کی. اللہ نے توجہ کر رہی ہے. جب انسان کو خلق کیا نا تو اسے ایک خاص فطرت میں خلق کیا انسان کو. فطرت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں بھی ہے نا فطرت فطر الناس فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے انسانوں کو ایک فطرت پر خلق کیا ہے. فطرت اللہ اللہ کی فطرت ہے. فطرہ کا معنی تھا خود خلق کرنا پیدا کرنا. فطرت یعنی ایک خاص قسم کی خلقت ہے انسان کی. جیسے کمپیوٹر ہے نا اس کی ایک خاص قسم کی بناوٹ ہے جو گاڑی بھی نہیں ہے کار بھی نہیں ہے. فطرت کا معنی کیا ہے؟ ایک خاص قسم کی تخلیق ہے. ایک ایسی تخلیق جس کے اندر خصوصیت ہے. کچھ اسپیشل چیزیں اس کے اندر جو باقی چیزوں میں نہیں ہوگی. فطرت ان استعدادوں کا نام ہے جو اللہ نے انسان کی وجود کی زمین میں رکھی ہیں. مختلف صلاحیتیں ہیں، مختلف استعدادیں ہیں، یا آج کل کی زبان میں کہوں انسان کے وجود کی زمین میں خدا نے مختلف صلاحیتوں کے بیج بوئے ہیں اور وہ موجود ہے اس کے اندر. اب قرآن آیا، آسمانی کتابیں آئیں، نبی آئے، خدا کی طرف سے نمائندے آئے، کس لیے؟ کہ اس کے وجود کی زمین میں موجود صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں اور کمال تک پہنچائیں. یہ انسان کمال تک پہنچے. دو طرح کی ترقی ہوتی ہے، توجہ جاتا ہوں. ایک ہوتی ہے ہوریزنٹل گروتھ اور ایک ہوتی ہے ورٹیکل گروتھ. سائنس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے یہ سوسائٹی کو ہوریزنٹلی آگے لے کے جاتی ہے. جب ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، پیش رفت کہتے ہیں، ہوریزنٹلی ہے. دین کیا کرتا ہے؟ سوسائٹی کو ورٹیکلی اوپر لے کے جاتا ہے، خدا کے قریب کرتا ہے. انسان جتنا بھی سائنس میں آگے چلا جائے دین سے بھی نیاز نہیں ہو سکتا، قرآن سے بھی نیاز نہیں ہو سکتا، ایمان سے بھی نیاز نہیں ہو سکتا. آپ سائنس میں ترقی کیا، اپنے سول انجینئرنگ میں مضبوط بلڈنگیں بنائیں گے، مضبوط پل بنائیں گے، مضبوط سڑکیں بنائیں گے، لیکن طاقتور انسان نہیں بنا سکتے سول انجینئرنگ کے ذریعے. جتنی پیش رفت کر لے سائنس کے اندر، ضروری ہے کرنی چاہیے، لیکن جتنی ڈیولپمنٹ ہوگی یہ ہوریزنٹلی ہوگی، ایسے ہوگی. یہ پیش رفت آپ کو خدا کے قریب نہیں کرے گی، آپ کو ایک کامل انسان نہیں بنائے گی، ایک بیلنس پرسنالٹی نہیں بنائے گی. ایک ایسا انسان جو خدا کے قریب ہو جائے وہ نہیں بنائے گی. اس کے لیے دین ہے، اس کے لیے امام ہے، اس کے لیے نبی ہے. روپے محمد والے کو مل تو اللہ نے انسان کے وجود کی زمین میں بے پناہ صلاحیتوں کے بیج بوئے. اب امام کا کام کیا ہے، نبی کا کام کیا ہے، قرآن کس لیے ہے؟ کہ اس انسان کی وجود کی زمین میں جو بے پناہ صلاحیتوں کے بیج بوئے گئے ہیں اس کے پاس ایسا سامان ہونا چاہیے کہ اگر انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اس کے قریب ہو جائے تو اس کی وجود کی زمین میں جو صلاحیتیں استعدادیں موجود ہیں، بیج موجود ہیں، وہ کونپلے بنے، وہ پھلے پھولے، تناور درخت کی شکل میں وہ تبدیل ہو جائے، کمال اس کے اندر پیدا ہو جائے، خدا کے قریب ہو جائے، شجاعت پروان چڑھے اس کے اندر، سچائی کی صلاحیت پروان چڑھے، افدر گزر کی صلاحیت پروان چڑھے، صبر کی استعداد پروان چڑھے، حق کی تلاش کی صلاحیت پروان چڑھے، حق کا ساتھ دینے کی صلاحیت پروان چڑھے. عشق جو اللہ نے انسان کے اندر صلاحیت عشق رکھی ہے، یہ عشق کی صلاحیت پروان چڑھے اور حقیقی معشوق اور محبوب انسان کو دیا جائے. اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں. اس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، یہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت پروان چڑھے، کمال تک پہنچے۔ لہذا انسان کے وجود کی زمین میں تو جو جاتا، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے نا، اللہ نے اس کے لیے روٹی رکھی ہے، کھانا رکھا ہے، پیاس لگتی ہے پانی رکھا ہے، کس کے لیے؟ بدن کی ضرورتوں کے لیے۔ اور جو روح کی زمین میں جو اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں کے بیج بوئے ہیں، اس کے لیے خدا نے دین بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے، امام بھیجا ہے۔ روح کی تشنگی، اگر علم کی تشنگی ہے روح کے اندر، تو خدا نے اس کا سبب مہیا کیا ہے، وسیلہ مہیا کیا۔ اور کیا کہا ہے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابا۔ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا۔ اور وہ کہتا کیا ہے؟ خطیب منبر سلونی، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جہاں جہالت اور جہلیت کا گزر نہیں ہے، وہ عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہے، جہاں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں۔ اگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، استعداد ہے، تو اللہ نے امام کو باب مدینۃ العلم بنایا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امامت یعنی علم کی امامت، یعنی عدل کی امامت، یعنی سچائی کی امامت، یعنی شجاعت کی امامت، صبر کی امامت، حلم کی امامت، تمام انسانی فضیلتوں کی امامت ہے، امام مجسم نمونہ ہے تمام انسانی فضیلتوں کا۔ توجہ جاتا ہوں۔ لہذا جب ہم ایک روایت ہمارا پڑھ جاتے جو پڑھے محمد والے محمد، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یہ سنا آپ نے کہ علی کی ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے افضل ہے، سنا نا آپ لوگوں نے، علماء سے روایت سنی ہے، ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے، خالی ضرب نہیں، مولا کا ہر عمل ثقلین کی بندگی سے، چونکہ وہ امام ہے۔ لہذا امام کی شجاعت ثقلین کی شجاعتوں سے افضل ہے، امام کا صبر ثقلین کے صبروں سے افضل ہے، امام کا رکوع ثقلین کے رکوعوں سے افضل ہے، امام کی نماز ثقلین کی نمازوں سے افضل ہے، امام کی تلاوت قرآن ثقلین کی تلاوتوں سے افضل ہے، امام کی طہارت ثقلین کی طہارتوں سے افضل ہے، امام کی سچائی ثقلین کی سچائیوں سے افضل ہے۔ ہر وادی میں وہ امام ہے، ہر پہلو میں امام ہے، اس کا عقیدہ ثقلین کے عقیدوں کا امام ہے، اس کے نظریات اور افکار ثقلین کے نظریات اور افکار کے امام ہیں، اس کی صفات دنیا کی تمام پازیٹیو صفات کی امام ہیں، اور اس کا کردار دنیا کے تمام با کرداروں کے کردار کا امام ہے۔ تو دوستو، امامت، امام کی معرفت امامت کے ذریعے ہوتی ہے۔ امامت چار وادیوں میں امامت کرتی ہے، عقائد کی وادی میں، افکار اور نظریات کی وادی میں، صفات کی وادی میں، اور سیرت اور کردار کی وادی میں۔ یہ چار وادیاں ہیں امامت کی، پیشوائی کی رہبری کی، روپے محمد والے محمد پر۔ تھوڑی سی اور مزاح کر دو تاکہ آگے بڑھ سکوں۔ ایک لفظ فارسی میں استعمال کرتے ہیں رہنما، دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں رہبر۔ آپ کو تھوڑا سا اور سمجھانے کے لیے، ایک لفظ ہوتا ہے اسکالرز، ایک لفظ ہوتا ہے لیڈر۔ علامہ اقبال اسکالر تھا، لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کیا تھے؟ لیڈر. اسکالر کوئی اور تھا، لیڈر کوئی. لیڈر کیا کرتا ہے؟ رہبری کرتا ہے، سوسائٹی کے درمیان موجود ہوتا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور منزل تک پہنچاتا ہے. زندگی کے تمام نشیب و فراز میں لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، جیل جاتا ہے، جلا وطن ہوتا ہے، حتی شہید ہو جاتا ہے. ممکن ہے اسکالر ان مشکلات کا شکار نہ ہو. ایک اور اصطلاح ہے، راستہ دکھانا، اور دوسری اصطلاح ہے اسے کہتے ہیں عربی میں اراط الطریق، راستہ دکھانا. ایک اور اصطلاح ہے اسار المطلوب، منزل تک پہنچانا. نبی اور امام میں بھی یہ فرق ہے. نبی کیا کرتا ہے؟ راستہ دکھاتا ہے. راستہ دکھا کے کہتا کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام یہ تھا کہ آپ کو پہنچا دے وہاں سے، آگے آپ کی اپنی مرضی، آپ جائے جہنم میں، مجھے کیا، مانو یا نہ مانو. وما قرآن کہتا نا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام آپ تک خبر پہنچانا تھا، آگے آپ کی مرضی اس پر عمل کریں یا نہ کریں، جہاں مرضی جائیں وہیں گے. امام یہ نہیں کہتا، امام فقط راستہ دکھاتا نہیں ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچاتا ہے. امامت کے اندر علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، رہبری بھی ہے. امام ایک عظیم اسکالر بھی ہے اور ایک عظیم لیڈر، قائد اور رہبر بھی ہے. اگر ہمارے امام رہبر نہ ہوتے تو 12 میں سے 11 شہید نہ ہوتے. زندگی کے تمام نشیب و فراز میں امام اپنی امت کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے درمیان ہوتا ہے، وہ مصیبتیں جھیلتا ہے، وہ صعوبتیں سہتا ہے، وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ جلا وطن ہوتا ہے، وہ زندانوں میں جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لیڈ کرتا ہے، وہ رہبری کرتا ہے، وہ امت کو منزل تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے. امامت جامعیت رکھتی ہے، امامت میں رہنمائی بھی ہے، راستہ دکھانا بھی ہے، اور منزل تک پہنچانا بھی ہے. یعنی امامت میں علمی امامت بھی ہے اور عملی امامت بھی ہے. وہ وادی علم میں بھی امام ہے اور وادی عمل میں بھی امام ہے. اب جب امام ہے تو اس منزل پر ہونا چاہیے نا. آپ دیکھیے جب امام زین العابدین موجود ہے تو کون امام ہے؟ امام حسین کے ساتھ امام زین العابدین موجود ہے، زندہ ہے امام حسین بھی، تو کون امام ہے؟ حسین. کس کا امام ہے؟ زین العابدین کا امام ہے، سید الساجدین کا امام ہے. اب زین العابدین کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ سید الساجدین کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ سوچا کبھی آپ ان چیزوں کو؟ ان لوگوں کا امام جو کربلا میں شہید امام کے ساتھی، جو ایک ایک رات میں ختم قرآن کرتے تھے، جو قاری قرآن تھے. حبیب نے مظاہر کو امام نے آغوش میں لیا کربلا میں اور کہتے ہیں وائے تم پر، تم نے اسے مارا ہے جو ہر روز ختم قرآن کرتا تھا. جس کا ساتھی ہر روز ختم قرآن کرے، جس کی امت کا ایک فرد، اس امام کو کیسے ہونا چاہیے؟ امام تو پھر وہ ہونا چاہیے جو موقع رضا پر قرآن پڑھے. امام حبیب کا امام چاہیے، امام قاری کوفہ کا امام چاہیے، امام مسلم نے عسجہ کا امام چاہیے، ثانی زہرا کا امام چاہیے. جسے ثانی زہرا امام مانے اس کو کس مقام پر ہونا چاہیے؟ تمام
انسانی فضیلتوں کا مجموعہ ہونا دیے گا، یوں کہوں خدا کے تمام اسماء حسنا کا منظر کامل و اکمل و اتم و اتم ہونا دیے گا. اللہ کے تمام اسماء حسنا کا ظہور تجلی اس میں ہونی چاہیے، اور وہ بھی اپنے کمال کے ساتھ. ہمارا تعصب نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں، یعنی ہم علم کو امام مانتے ہیں، جہالت کو نہیں. جب ہم کہتے ہیں ان کو امام مانتے ہیں، یعنی عدل کو امام مانتے ہیں، ظلم کو نہیں. جب ہم کہتے ہیں ان کو امام مانتے ہیں، یعنی طہارت کی امامت کے قائل ہیں، نجاست کی نہیں. جب ہم کہتے ہیں انہیں امام مانتے ہیں، یعنی سچائی کی امامت کے قائل ہیں. انسانی معاشرے کی امامت کا حق سچائی کو ہے، طہارت کو ہے، علم کو ہے، عدل کو ہے، نہ ظلم کو، نہ نجاست کو، نہ جھوٹ کو اور باطل کو.
نعرہ حیدری،
تو سوسائٹی کے اندر پھر ایک رول پلے کرنا ہے، کردار ادا کرنا ہے ہر وادی میں. اب نے جو بلا اٹھا کے دیکھی کبھی، ابھی اس کے بعد دیکھنا عقائد اس میں موجود ہیں، افکار اور نظریات اس میں موجود ہیں، صفات آل محمد اس میں موجود ہیں، اور آل محمد کی صفت اور کردار بھی اس میں موجود ہے. کاش عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ممبروں پر ہم اپنے عقائد تو بیان کرتے ہیں، امام کے عقائد بیان نہیں کرتے. آئمہ کے افکار اور نظریات ہمیں علم نہیں ہے. ہمیں کارل مارکس کا پتا ہے، ہمیں نیٹشے کے افکار کا پتا ہے. ایک دوسرے سے مجھے کنفیوشس کے بارے میں پوچھا تھا، کنفیوشس کے بارے میں بتایا تھا، آئنسٹائن کے بارے میں پوچھنا تھا، اس کا نظریہ نسبیت اخلاق کے حوالے سے اور باسو کے حوالے سے، پوپر کے بارے میں پوچھ رہا تھا، پتہ نہیں والٹر کے بارے میں پوچھا، مجھے نام ہی نہیں آتے ان کے بارے میں. میں نے کہا کاش پہلے تم اپنے امام کے نظریات اور افکار کو پڑھتے، پھر ان کی روشنی میں ان کا مطالعہ کرتے، کیا غلط ہے کیسی ہے آپ کو پتہ چل جاتا. آپ نے اہل بیت کو امام مانا ہے تو نام کو تو امام نہیں مانا، ان کے عقائد کو امام مانا ہے، ان کے افکار اور نظریات کو امام مانا ہے، ان کی صفات کو امام مانا ہے، اور ان کے کردار کو امام مانا ہے. تو پھر آئمہ کے افکار نظریات عقائد جتنے ڈسکس ہونی چاہیے تھی نا، آئمہ کا خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس کی توحید کے بارے میں، اس کے عدل کے بارے میں مختلف حوالوں سے، اس کے علم کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں. آئمہ کا عقیدہ عدل کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، آخرت اور قیامت کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ وہ یہ عقائد توجہ جاتا ہوں، ان کے عقائد میں ہمارے عقائد میں فرق ہے. ہم چیزوں کو سمجھ کے بتلاتے ہیں، وہ حقیقتوں کو دیکھ کے بتلاتے ہیں، وہ مشاہدہ کرتے ہیں. ان کے درمیان اور اس عالم ملکوت اور وہاں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر وہ خدا کی معرفت بھی کروائیں گے تو عجیب بھی بنے ہیں نا، خدا ان کے درمیان کوئی حجاب تو نہیں ہے نا. آپ کے میرے تیسرے امام جو کربلا کے شہید ہیں، میں اکثر یہ دعا کے جملے پڑھتا رہتا ہوں، میرا دعا عرفہ کے متا رد تحت تحتا جائلا دلیل یدل الی، خدا تو غائب کب تھا جو محتاج دلیل ہوتا. امام اور خدا کے درمیان حجاب نہیں. امام خدا کو دلیل کے ذریعے نہیں پہچانتا. اگر امام خدا کو دلیل کے ذریعے پہچانے گا نا، تو وہ دلیل امام کی امام ہو جائے گی. دلیل کی وادی عقل کی وادی ہے، اور امام مشاہدہ کرتا ہے اپنے قلب سے پورے عالم امکان کا، وہ منظر ہے خدا کے تمام اسماء کا، ظہور ہے اس میں خدا کے تمام اسماء کا، وہاں حجاب نہیں، وہاں پر دلیل. امام کے افکار و نظریات ہزاروں موضوعات ہیں جن کے بارے میں امام کے افکار و نظریات ہمیں بتائیں. پوچھیے کتنے ٹاپکس ہیں، مثلاً آپ آج کل کے زمانے میں بات کرتے ہیں امام کا، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، امام کا پولیٹیکل کنسپٹ کیا ہے، پولیٹیکل ویژن کیا ہے، ان کی پولیٹیکل فلاسفی کیا ہے، ان کے پولیٹیکل پرنسپلس کیا ہیں، پولیٹیکل ایتھکس اور مورلس کیا ہیں امام کا. ہمیں ہم نے اس کے بارے میں زیادہ مطالعات جب نہیں کرتے نا، نتیجہ کیا ہو جاتا ہے، وہ شیعہ جو آج محمد کے پیروکار ہیں یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، اہل بیت کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنی اجتماعی سیاسی زندگی میں تقسیم ہو جاتے ہیں، وہاں اکٹھے نظر نہیں آتے. وہ کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی بھٹو کو فالو کرتا ہے، کوئی عمران خان کو فالو کرتا ہے، کوئی مثال کے طور پر نواز شریف کسی کا لیڈر ہے ماشاء اللہ، کسی کا کون ہے، کسی کا کون ہے، کسی کا کون ہے. آل محمد کی ولایت انسان کو سیاسی شرک سے بچا سکتی ہے. کوئی بھی ان کو چھوڑ کے جہاں جائے گا وہاں شرک ہے، وہاں خدا نہیں ہے. آل محمد کی امامت اور ولایت ہے جو شرک کی جہنم سے نکال سکتی ہے. خود کا خدا نے حدیث کرسی میں ولایت علی ابن ابی طالب الحسن فمن دخل حسن امن من عذابی، علی کی ولایت میرا کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. ولایت اور امامت کے دائرے میں آنا پڑے گا نا ہر حوالے سے. ان بیچاروں کو کیا پتا کہ علی کے اور مولا کے حقوق کیا ہیں، نواز شریف کو، عمران خان کو، لوگوں کو، یا بھٹو کو. آل محمد کا امامت کا پولیٹیکل کنسپٹ کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ، ان کی پولیٹیکل فلاسفی کیا ہے، ان کا پولیٹیکل ویژن کیا ہے، پولیٹیکل پرنسپلس کیا ہے، سوسائٹی کے سیاسی اور اجتماعی بحرانوں کا حل آل محمد نے کیا دیا ہے، پولیٹیکل پاور کو بیلنس رکھنے کے لیے آل محمد نے کیا طریقہ کار بتلایا ہے تاکہ سوسائٹی سیاسی اجتماعی بحرانوں کا شکار نہ ہو. چلے گئے کبھی توجہ کی چیزوں کی طرف؟ آپ نے یونائٹڈ نیشن بنائی، سیکورٹی کونسل بنائی، پتہ نہیں کیا کیا بنایا تاکہ انسانی معاشرہ اور سوسائٹی کو سیاسی جمعی بحرانوں سے بچایا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی چیکس رکھیں گے، چاہے پارلیمنٹ کا چیک ہے، چاہے یونائٹڈ نیشن کا، چاہے سیکورٹی کونسل کا، جتنے بھی چیکس رکھے گئے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر پولیٹیکل پاور انبیلنس نہ ہو جائے، یہ کوئی بھی چیک کامیاب نہیں ہے. اور آج پوری دنیا کو نامر کرنے میں جتنا سیکورٹی کونسل کا، یونائٹڈ نیشن کا رول ہے، اتنا کسی کا رول بھی نہیں ہے. آئی ایم انٹرنیشنلی بڑے لیول کے اوپر دنیا کو آل محمد کے ذریعے ان سیاسی اجتماعی بحرانوں سے نکلنے کا راستہ دکھائے. اس طرح سفر گئے ہم، ہمیں پتا ہونا چاہیے. آل محمد امام ہے، ایک دن کے لیے نہیں، دو دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے امام ہے اور قیامت کے بعد بھی امام ہے. صدیوں کو انسان وہاں اس عالم آخرت میں رہنے کے باوجود بھی ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا کمال میں. تو دوستو آپ نے دیکھا ان کے افکار، فقط ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے اٹھایا، تعلیم و تربیت کے حوالے سے. آل محمد کو اللہ نے انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا ہے. ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، چاہے میں عالم دین دار تھا، میں جو خود طالب علم ہوں، میں جو دینی طالب علم ہوں، چاہے ہمارے علماء کی بات کوئی بھی وادی ہو جائے، اس میں کوتاہیاں ہیں. ایک انسان جس دنیا میں آتا ہے، معلم بھی آل محمد ہے اور مربی بھی آل محمد ہے. انہوں نے جو اصول دیے ہیں انسانوں کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، وہ ہمیں پتا نہیں. میں دنیا میں چلے گئے، کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا ایجوکیشنل سسٹم نہیں ملے گا، ایسا تربیتی نظام نہیں ملے گا جو ہم کہیں یہ علی سے ہے، حسین سے ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ہے، آئمہ سے ہے، امام صادق السلام سے ہے، ایک امام باقر علیہ السلام سے ہے.
ولی کو دیکھا، جدھر جدھر بھی نظر اٹھائی وہاں بھی نور جلی کو دیکھا، جہاں بھی مشکل پڑی خدا اور نبی کو حیدر ہی کام آئے، شب معراج پہ بھی علی کو دیکھا، شب ہجرت پہ بھی علی کو دیکھا. نعرہ حیدری.
دوستو، اولاد کی تعلیم و تربیت، انسانوں کی تعلیم و تربیت، کیا آل محمد ناقص آدمی یا کامل ہادی ہے؟ اگر کامل ہادی ہیں تو جتنا آکسفورڈ نے، کیمبرج نے اور اداروں نے تعلیمی حوالے سے کام کیا ہے، کیا ہم نے کیا ہے؟ ان کا ویسے نہیں لیا نا، ان کا گرامر اسکول سسٹم ہے، پتہ نہیں اور کتنے سسٹم ہے ان کے پاس، او لیول کا، اے لیول کا، جو گریڈنگ کی ہے انہوں نے، جو مختلف سسٹم بنائے لوکیشنل انہوں نے، ہم نے اس طرح توجہ نہیں کی. ہم شیعہ ہیں نا، آل محمد کی اس نواز کے امین اور وارث ہیں نا ہم. کیا ہم نے اس نواز کے ساتھ، اس امانت کے ساتھ امانت داری والا کام کیا ہے؟ ہم امت ہیں نا امام کی، ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ باقی امتوں میں اور امام کے درمیان رابطے کا وسیلہ ہونا چاہیے تھا. ہم امتوں کو امام کی طرف لے آتے، کیونکہ علی کی امت امام کی امت، امام کے سب سے زیادہ قریب ہونی چاہیے. جو امام کے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ دنیا میں سب سے زیادہ آگے ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی علی کے قریب ہو اور دنیا والوں میں پیچھے نظر آئے، ہو ہی نہیں سکتا. تو دوستو، مختلف وادیوں میں امامت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، لہذا اس سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے جس کے لیے امام اور امامت تھے. ہم دور رہ گئے. آئمہ نے تیاری کی تھی، انہوں نے کہیں کوتاہی نہیں کی ہے، کہیں سستی نہیں کی ہے، کسی میدان سے فرار نہیں کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہر مشکل سے مشکل میدان میں وہ ثابت قدم نظر آتے ہیں، تاکہ حق کو، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، حق کے کعبہ حق کو انہوں نے کیا کیا؟ سرخ غلاف پہنایا. جو غلاف رنگین ہے پاکیزہ ترین شہیدوں کے خون سے، پاکیزہ ترین شہیدوں کا خون. آل محمد کی تعلیم و تربیت کا نظام دیکھیں نا، 13 سال کا قاسم کہاں ہے، 18 سال کا علی اکبر کہاں ہے، چند سال کی سکینہ بنت حسین کس منزل پر ہے؟ یہ ان کے گھرانے کا، یہ مکتب امامت کی تربیت ہے، مکتب ولایت کی تعلیم و تربیت ہے. اس تربیت کے نتیجے میں آپ دیکھیے کتنے آگاہ، کتنے بابصیرت اور کتنے عارف ہیں یہ اہل بیت کے بچے اور جوان اور نوجوان بھی اور ان کے ساتھی بھی. موضوع چونکہ میں حالی نہیں دوپہر محمد والے محمد والے دوستو، اگر سچائی ایک کعبہ ہے، اگر حق ایک کعبہ ہے، اگر صبر ایک کعبہ اور قبلہ ہے نا، صبر قبلہ ہے، حق ایک قبلہ ہے نا، تمام انسانوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ حق کی طرف. تمام انسانوں کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ صبر کی طرف، طہارت کی طرف. سچائی قبلے ہیں، ان تمام
فضیلتوں کے جو قبلہ ہے نا اس کو, اس قبلہ کو تو کالا غلہ بنایا گیا نا, اس قبلے کو حسین نے سرخ رنگ کا غلاف بنایا ہے. اور بہترین شہیدوں کے خون سے یہ غلاف رنگین ہے. ہمیں امامت سے طاقت لینی ہے, ہمیں امامت سے بصیرت لینی ہے, ہمیں امامت سے بیداری لینی ہے, جرأت لینا ہے, حوصلہ لینا ہے, ہمت لینی ہے. آج اس پاکستان میں جسے مایا باوج دار نے بنایا تھا اور انشاءاللہ اس کو بچائیں گے بھی ہم ہی, تمام مشکلوں سے ہم ہی بچائیں گے اس کو. اس پاکستان کے اندر شیعوں کو اس جرم میں مارا جاتا ہے کہ اہل بیت کی امامت کے قائل ہوں, پھر حکم دیا جاتا ہے کہ ان کا غسل نہیں دے سکتے, ان کو کفن نہیں دے سکتے, ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے, اور آپ بغیر جنازے کے ان کو دفن کریں. آپ کو پتا ہے مسٹرن میں پچھلے مہینے 3 مومنین مارے گئے جو ان کے اتھا علی کشتی ہیں, ان کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا, غسل و کفن نہیں دینے دیا گیا, اور وہ گڑا کھود کے دفن کیا گیا. وہاں پر ایسے ملک میں رہ رہے ہیں. یزیدیت انسانیت کے تعاقب میں ہے, یزیدی نسل ہمیشہ موجود رہی ہے. حسینیوں کا کیا کام ہے ان کا مقابلہ اس وطن کو, اس پاکیزہ وطن کو, یہ پاکستان ہے, اس کو یزیدیوں کے نجس منصوبوں سے محفوظ کیا جائے. انسان خون نہیں ہوتا انسان کرے, چودہ سال بعد جیسا کربلا کے شہیدوں کو اس کفن نہیں دینے دیا گیا, نماز جنازہ نہیں پڑھنے دی گئی, ان یزیدیوں نے آج اس طرح سے ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں کتنا اس کو بلیک آؤٹ کیا گیا اور سنسر کیا گیا خبروں کو. عدلیہ آزاد ہے, کہاں کی آزاد عدلیہ ہے, آرام ہوتی ہم تو کہاں یہ آزادی ہے. 380,000 سے اوپر افراد نے کوئٹہ سے نقل مقامی کیے, شہید کیا گیا, وہ نہیں مارا گیا. اہل بیت کے ماننے والے, ہمارا ایمان تو ہوا کہتا ساری دنیا مجھے دے دی جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھینے والا نہیں کرے گا. ہم تو ظالم نہیں ہیں, ہم تو ظلم نہیں کرتے, نہ ہم نے کبھی کسی ظالم کو پیشوا مانا ہے, نہ اس کو ساتھ دیا ہے. ہم 1400 سے مظلوموں کے ساتھ ہیں, مظلوموں کا ساتھ دیا ہے, مظلوموں کے ساتھ رہے ہیں. ہم نے ہمارے آئمہ میں ظلم نہیں سکھاتے. دوستو ملک کے حالات اس طرح تک آ چکے ہوئے, آپ بزرگ ہیں, سمجھدار ہیں, باسند ہو گئے, اس طرف توجہ دیں. پاکستان میں اب دیکھیں پاڑا چنار کئی سال سے غزہ بنا ہوا ہے محاصرے میں, ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا نہ افغانستان سے رابطہ ہے, نہ انڈیا سے رابطہ ہے, نہ امریکہ سے, نہ کسی سے رابطہ ہے. یہ جرم ہے ان کا, وہ پاکستانی ہیں, وہاں اصلے کی فیکٹریاں نہیں ہیں, وہاں ڈرگ کا وہ کیا کہتے ہیں ہیرو والا کاشت نہیں ہوتی, وہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں, وہاں اسکولنگ ہے, وہاں اچھی کالجز ہیں, وہاں کا لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, وہاں کوئی جرائم باقی ایسے ایجنسیوں کا فائدہ میں وہاں اس طرح سے نہیں ہے. پاکستانی ہے, پاکستان ایک ہی جنسی ہے جہاں فوج پر حملہ نہیں ہوتا, ایک ہی جنسی جہاں کنتی داروں پر حملہ نہیں ہوتا, وہ کون جنسی ہے؟ باقی ہر جگہ حملے ہوتے ہیں. 3 سے وہ محاصرے میں ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, راستے بند ہیں, یہ غزہ بنا ہوا ہے. ہمارے لوگ یہاں سے اس غزہ کے لیے جاتے ہیں, یقیناً جانا چاہیے. ہر مظلوم, ہمارے مولا علی نے کہا ہے, کون علی ظالم خصم علی مظلوم میں ہونا, ظالموں کے دشمن بن کے رہنا, مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا. فلسطینی مظلوم ان کا ساتھ دینا ہے, اپنے مظلوموں کا بھی تو ساتھ دینا چاہیے نا. یہاں کے طالب حسین کو, ہمارے لوگوں کو یہاں کے لیے بھی ایک فن قلعہ بنانا چاہیے نا, ایک قافلہ لے کے چلنا چاہیے ان کی, انہیں بھی خوراک چاہیے, انہیں بھی زندگی کی ضروری چیزیں چاہیے, وہاں کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے؟ دوستو پاکستان ایک ہی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے, اگر شیعہ طاقتور ہوتے تھے. طاقتور شیعہ مضبوط پاکستان کے زمانے میں مکتب تشیع کے پیروکار اگر طاقتور ہو جائیں گے مضبوط ہو جائیں گے پاکستان مضبوط ہو جائے گا، یہاں آمدنی ختم ہو جائے گی، یہ عالمی قوتوں کی سازشوں کی امانتگار نہیں رہ سکتا۔ جب اس پاکستان کو بچانے کے لیے کون آئیں گے؟ کربلا کے ماننے والے، حسین کے ماننے والے، علی اکبر کے پیروکار، عباس کے پیروکار، جن کے ساتھ کربلا کا جذبہ ہوگا، آل محمد کی دیوی بصیرت ہوگی، حوصلہ ہوگا، شجاعت ہوگی۔ اس ملک کے حالات ہیں، امام اگر آئمہ علیہ السلام فقط انڈیویجلی سوچتے نا کبھی شہید نہیں ہوتے، فقط اپنے بارے میں سوچتے نا کبھی شہید نہیں ہوتے۔ آپ سوچے نا، یہ اکثر میں کہتا ہے تو 12 میں سے 11 امام کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ ان کی عمریں دیکھیں، ایک امام 63 سال کی عمر میں شہید، اور ایک امام 25 سال کی عمر میں شہید۔ آپ امامت کے پیروکار ہیں، شیعہ گھر میں نہیں رہ سکتا، بے تفاوت سوسائٹی سے نہیں ہو سکتا، جو ہونا ہو رہے ہوتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے امام نے حکم دیا بستر شہادت پر کہ ظالموں کا دشمن بننا ہے اور مظلوموں کا ساتھی بننا ہے، مددگار بننا ہے۔ بے تفاوت نہیں رہ سکتے، ان مشکلات کے لیے اٹھنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا، سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنی ہوگی۔ بعض اسلامی مملکتوں کا بھی بڑا نیگیٹو رول ہے اس ملک کے اندر، مذہب کے نام پر شیعہ اب یقین کر لیں ہمارے آئمہ اہل بیت کے جو ماننے والے ہیں ظالم نہیں ہوتے ہیں، یہ کسی کو ناحق کبھی نہیں مانیں گے، کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ جن علاقوں میں شیعہ طاقتور ہوں گے نا، ایریا دیکھ لیں، وہاں کسی اہل سنت کی مسجد پر حملہ نہیں ہوگا، وہاں پر نامنی نہیں ہوگی، وہاں سکون ہوگا، چین ہوگا، جس علاقے میں شیعہ طاقتور ہوں گے وہاں زیادہ قریبی تعلقات ہوں گے، رواداری ہوگی۔ یہ ایسی ہے، آئیں سوچیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی اقتداء میں ان سے بصیرت دیتے ہوئے، آگے دیتے ہوئے ہم کیا کریں کہ ہم اتنے طاقتور ہو جائیں، اتنے طاقتور ہو جائیں کہ پاکستان کی سرزمین پر بسنے والوں کے لیے امن کی پناہ گاہ ہم ٹھہریں، ہم پناہ دیں ہر مظلوم کو، اس وطن کو ہم بچائیں، جیسے لبنان کے شیعوں نے کیا، عیسائیوں کو امر کس نے دیا ہے؟ شیعوں نے، اہل سنت کو؟ شیعوں نے، فلسطینیوں کو؟ شیعوں نے، ہر ایک کو امر کس نے دیا ہے؟ شیعوں نے۔ وہاں سوشل انسٹیبلٹی ہے، یہ کون لے کے آیا ہے؟ شیعہ لے کے۔ مادر وطن کس نے آزاد کی ہے؟ شیعوں نے آزاد کی ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کون لائے؟ شیعہ لے کے آئے۔ بسنے والی مختلف اقوام کے درمیان بہترین روابط کس نے، بیلنس ریلیشن کس نے ڈیولپ کی ہے؟ شیعوں نے کی ہے۔ کیونکہ جب وہ کمزور تھے، لبنان کے شیعہ قتل و غارت گری تھی، ظلم تھا، فساد تھا، فتنے تھے، تباہی تھی، بربادی تھی اس ملک کے اندر، لیکن جب وہ طاقتور ہو گئے، ہر مصیبت کا انہوں نے مقابلہ کیا اور اپنی قوم اور ملت کو مشکل سے نکال لیا۔ اسرائیل کو شکست دی انہوں نے، جسے پوری عرب دنیا مل کر شکست نہیں دے سکی تھی، اس لیے کہ ہر خیبر کو ایک ہی قوم فتح کر سکتی ہے جو علی کی امت ہے، خیبر کو کوئی اور فتح نہیں کر سکتا۔ خیبر اسی طرح سے قبضے میں رہے گا یہودیوں کے عالمی استقبال کے، جب تک علی کی امت بیدار نہ ہو جائے، کیونکہ خیبر کا در اکھاڑنے کے لیے اسد اللہ کا ہاتھ چاہیے، ید اللہ چاہیے، اور علی کی امت ہی مولا علی کی طاقت کا نظر بن سکتی ہے۔ تو دوستو، آل محمد نے بے تفاوتی نہیں دکھائی، پہلے دن سے جب لوگوں کو امامت کے دروازے سے ہٹایا گیا تو پہلا احتجاج کس نے کیا؟ آپ کی اور میری آکادی سیدہ کون ہے؟ تھوڑی دیر مل جمع کر زیادہ دیر لگی اور آپ کی زیادہ میں نے سمجھ راشی کی، پہلا احتجاج کس نے کیا؟ آپ کی اور میری عقل آدھی سیدہ کون جس کے نتیجے میں جو احتجاج کرتے ہیں حکومتی لوگ اس سے کہا کیا کرتے ہیں اسے مارتے پیٹتے ہیں اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں مشکلات کا شکار کرتے ہیں مختلف حربے آزماتے ہیں اس احتجاج کے نتیجے میں کیا ہوا ان ظالموں نے بیوی کو مارا گھر کو آگ لگائی بیوی کو مارا اتنا مارا نا بیوی کو کہ بیوی طرح دیوار کے درمیان آنے کے بعد زمین پر گر گئی اور کافی دیر تک بیوی کو ہوش نہیں تھا محسن شہید ہو گئی پہلا احتجاج تھا بیوی کا پہلا احتجاج کرنے والی بیوی ہماری اور آپ کی عقل آتی اور اس بیوی کی مضمونی کی داستان 1400 صدیوں پر 1400 سالوں پر نہیں 1400 صدیوں پر نہیں اب جائیں گا ندی میں سوال کریں بیوی کی قدر کہاں آپ کو یہاں حسن علیہ السلام کی قبر مل جائے گی آپ کو ہر امام کی قبر کا پتہ لگ جائے گا 14 معصوموں میں سے 12 امام غیبت کبرا میں ہیں باقی 12 معصوموں کی قبروں کے نشان معلوم ہیں لیکن اگر نہیں معلوم تو حضرت زہرا کی قبر کا نشان معلوم ہے اگر بکیر میں قبر ہے تو چلے جائیں نا میں اکثر کہتا ہوں ہمارے علماء افزار میں پڑھتے ہیں جو 8ویں امام کے بارے پڑھتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا لیکن جب آپ مسجد جا کے دیکھیں 8ویں امام کا حرم وہ غریب الغربا کا حرم نہیں لگتا لاکھوں انسان کروڑوں انسان زیارت کو آتے ہیں چراغاں ہیں خوبصورت سین ہیں اگر بھی غریب الغربا ہے تو مدینے میں حضرت ہے اگر مکی میں قبر ہے تو قبر کا نشان معلوم نہیں کوئی چراغاں نہیں ایک اجڑا ہوا ویرانہ سا ہے جہاں اشارہ کر کے بتایا جاتا ہے یہی کہیں فاطمہ کی قبر ہے اور بی بی نے وصیت کی تھی پہلی میری قبر کا نشان بتا دینا بی بی کا احتجاج آج تک جاری ہے امامت کے حق میں ولایت کے دفاع میں جب قیامت کے دن آئے گی نا عجیب انداز سے آئے گی پھر یہ سلسلہ جاری ہو گیا یہ احتجاج شروع ہوا علی کے خطبہ شکشکیہ کو دیکھیں پوری کتاب کا نام یہ احتجاج تبرسی ہے آئمہ کے احتجاجات ہیں لیکن چلتے ہیں ایک احتجاج کیا ہے آپ کے میرے تیسرے امام نے کہاں سے شروع کیا یہ احتجاج مدینہ سے چلے ہیں مکہ آئے ہیں اور مکہ سے چلے ہیں کربلا آئے ہیں یہ ظلم کے مقابلے کے احتجاج تھا یہ ہجرت تھی دو چیزیں میراث ہماری یہ تین چیزیں خدا کے راستے میں ہجرت خدا کے راستے میں شہادت اور خدا کے راستے میں اسارت اور قید یہ تین چیزیں ہماری میراث ہیں ہجرت بھی ہماری میراث ہے شہادت بھی ہماری میراث ہے اور اسارت بھی ہماری میراث ہے آل محمد نے اس راستے میں بھی کمی نہیں چھوڑی ہجرت بھی کی ہے شہادت بھی پائی ہے اور اسارت بھی عجیب ہے کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں نہیں کہیں ملتا کسی نبی کی دو بیٹیاں بازاروں درباروں میں قیدی بنا کے اس نبی کے ماننے والے لے کے آئیں میں اکثر سوچتا رہتا ہوں جب بیبیاں رسم بستہ درباروں بازاروں میں ہوتی ہوں گی اور اللہ اکبر کی صدا سنتی ہوں گی تو ان بیبیوں کے محسوسات کیا ہوں گے اس بی بی کے دروازے کو آگ لگی تھی نا اور بی بی کو مارا گیا تھا قیدی نہیں بنایا گیا تھا دربار میں بی بی خود گئی تھی حالات ایسے پیدا کیے تھے بی بی دربار جائے لیکن یہاں بی بی کی جو بیٹیاں ہیں ان کے خیموں کو لوٹا گیا آگ لگا کے پھر انہیں رسم بستہ کیا گیا پھر انہیں بازاروں درباروں میں لے جایا گیا اور یہ بی بیاں یہ خطیب منبر سنونی کی بیٹیاں یہ علی کی خطابت کی وارث بیبیاں، یہ آل محمد اور مولا علی کی شجاعت کی وارث بیبیاں، یزیدیت کے ہر مرحلے میں اور یزیدیت کے ہر موڑ پر حسین کی طرح یزیدوں کے مقابلے میں رہی اور انہیں رسوا کرتی رہی۔ میں اس طرح نہیں جانا چاہتا، آل محمد نے تیاری کی تھی یزیدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہر ایک کو تیار، بیویاں بھی تیار تھیں، بچے بھی تیار تھے، نوجوان بڑے بوڑھے سارے تیار تھے کہ انسانیت کو یزیدیت کے منحوس سائے سے محفوظ کرنا ہے، تیاری تھی ان کی۔ لہذا آپ دیکھیں کوئی بھی 13 سال کا اگر نوجوان بچہ ہے نا، وہ بھی لڑ کے شہید ہوا ہے، 18 سال کا علی اکبر لڑ کے شہید ہوا ہے۔ ایک بھی آپ کو بڑوں میں سے، نوجوانوں میں سے، 10-12 سال کے بچوں میں سے شاید ایک بھی ایسا نہ ملے جو بغیر لڑے شہید ہوا ہو۔ قاسم 13 سال کا ہے نا، پیاسا ہے، بھوکا ہے، جب میدان میں جاتا ہے رچ پڑتا ہے، انی انا القاسم من نسل علی، مجھے پہچانو، میں قاسم علی کا پوتا، علی کی نسل سے ہوں۔ پر کس طرح سے لڑا ہے؟ ان یزیدیوں، شامی اور کوفیوں سے تیاری کی تھی قاسم نے۔ اور مربی کون ہے، تربیت دینے والا کون ہے؟ ابو الفضل العباس۔ میں قربان دوں میرے آقا اور مولا عباس، نام ہی عجیب ہے، تین نام، چار چند نام ایسے ہیں زبان پر آتے دل ڈوب جاتا ہے، ایک جناب زہرا کا نام، ایک جناب زینب کا نام تو شام میں دفن، اور ایک جناب حسین کا نام، میرے مولا حسین کا نام بھی دل کو بلا دیتا ہے، اور چوتھا نام حضرت عباس کا ہے۔ وفاؤں کا مجموعہ ہے۔ علی اکبر کو دیکھیں، 18 سال کا ہے نا، ہمارے بھی 18 سال کے بچے ہیں نا، ہم نے تیار کیا انہیں یزیدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، عقائد کی وادی کے یزید، افکار اور نظریات کی وادی کے یزید، صفات کی وادی کے یزید، اور سیرت اور کردار کی وادی کے یزیدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہمارے بچوں کو ہم نے کیا دکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ 18 سال کا علی اکبر، توجہ کریں، یہ اس بیوی کی آغوش کا معجزہ ہے۔ 18 سال میں ایسی تربیت کی علی اکبر کی کہ 18 سال کے سن میں پہنچنے سے پہلے یہ علی اکبر فقط صورت میں نہیں، یہ تو خدا ہی تھا، سیرت اور کردار میں بھی شبیہ رسول ہو گیا، خاتم الانبیاء کی شبیہ بن گیا، باطنی طور پر بھی وہاں جا پہنچا علی اکبر، معصوم تھا علی اکبر۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ شبیہ رسول ہو اور معصوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس عصمت کے مراتب و درجات اپنے ہیں، وہ 14 معصوم ہیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ علی اکبر گناہ کرتا ہو۔ اس کے مندا پہ معصوم وہی ہوتا ہے نا جو گناہ نہ کرے، عصمت کی منزل پر فائد ہے۔ ثانیہ زہرا بھی عصمت صغرا کی منزل پر فائد ہے، اپنی مادر کی مقابلے میں عصمت صغرا ہے، باقی پوری کائنات کے مقابلے میں عصمت کبرا ہے بی بی کی۔ اور عباس، حسین کا بہت ہی پیارا بھائی عباس، آل محمد کا سہارا ہے عباس، حسین کا قدر شناس ہے عباس۔ اب یقین کر لینا، کربلا میں جو بھی دنیا سے گیا ہے نا، عباس کے لاشے پر آ کر حسین نے عجیب و غریب بیان کیے اور مسیح پڑھ رہے ہیں، بیبیوں کی زبان حال اتنا آسر ہے، اتنی امیدیں تھیں بیبیوں کے عباس کے ساتھ، کہ بیبیوں کی زبان حال اہل قلم نے لکھی ہے کہ بیبیاں کہتی تھیں نامت بک آئین لم تنم و تسہرت بک را عزا نمان، عباس وہ لوگ جو تیرے ڈر کے مارے نہیں سویا کرتے، اب آرام سے سویا کریں گے، اور وہ بیبیاں بچے جو تیرے سہارے راتوں کو سو یا کتنا کبھی نہ سو سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بیبیاں شام کی قید گزار کے آئی ہیں نا مدینہ میں, رولے رسول پر آ کر بیبیوں نے چند بیان کیے تھے, ان میں سے دو باتیں کی ہیں. اللہ کے نبی جب ہم مدینہ سے گئی تھی ہماری گودیوں میں ہمارے بچے موجود تھے, جب لوٹ کے آئی ہماری گودیوں کے پالے موجود ہوں گے, کچھ کربلا میں شہید ہو گئے, کچھ راستے میں اٹھو سے گر کے شہید ہو گئے. اور دوسرا یہ تھا اللہ کے نبی جاگ جا کے ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. عباس با وفا ہے, مرحوم عبدالعظمہ شیخ جعفر تستری نے لکھا ہے کہ کربلا میں جو بھی شہید ہوا ہے نا, اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کے نبی کے ہاتھوں جام کوثر پی کے گیا ہے. آپ نے وہاں سے سنا علاقوں سے بھی کہ جب علی اکبر گئے تو کہا بابا بابا نانا رسول ہیں, دادا علی ہیں, دادی فاطمہ زہرا ہیں, جام کوثر لے کے آئے ہیں بابا, مجھے جام کوثر مل گیا. علی اکبر نے صدا دے کے کہا تھا ہر کوئی جب اس دنیا سے گیا ہے نا وہ جام کوثر پی کے گیا ہے, اس عالم آخرت میں ایک پیاسا گیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ عبدالفضل العباس ہے. کیا عباس کے لیے اس نے جام کوثر نہیں مانگا؟ عبدالعظمہ شیخ جعفر تستری کہتے ہیں لائے تھے لیکن کہا تھا عباس نے اللہ کے نبی معاف کرنا میرا حسین پیاسا. میرا مولا پیاسا ہے, میرا آقا پیاسا ہے. شاید یہی وجہ تھی نا جب حسین نے کہا عباس کو وصیت, کہا مولا میرا لاشا خیمہ نہ لے کے جانا. کیوں مولا؟ انی مستعین من ابنتک السکینہ, مجھے سکینہ سے حیا آتا ہے. اتنا با وفا ہے نا عباس. ایک جملہ اور سن لیں, کہتے امام حسین جب ہر شہید کے لاشے پر آتے تھے نا زخمی حالت میں لیا ہوتا تھا, اس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھتے تھے. ہر ایک کا, علی اکبر کا سر بھی اٹھا کے زانوں پر رکھا. جب قرار نہیں ملا تھا سینے سے لگایا تھا, جب قرار نہیں ملا تھا پھر رخسار رکھ دیا تھا. غلاموں کو بھی اٹھایا اپنی آغوش کر اپنے زانوں پر رکھا. عباس کا سر جب ہاتھ میں دیکھا نا میرے حسین نے, اس کا میرے بنی ہاشم کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا. جب عباس نے محسوس کیا نا میرا سر حسین کے زانوں پر ہے, سر اٹھا کے خاک پر رکھ لیا. مولا حسین نے کہا عباس یہ تو نے کیا کیا؟ عباس کہتے ہیں مولا میرا سر تو آپ نے خاک سے اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ لیا ہے, لیکن مولا جب آپ گورے سے خاک پر گئے ہیں آپ کا سر کون اٹھا کے خاک سے اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھے گا؟ شاید قریب سے آواز آئی ہو عباس عباس, حسین کی ماں فاطمہ